الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. اور اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے گفتگو کرتے اور ہم ہر چیز ان کے پاس سامنے لا کر جمع کر دیتے تو بھی وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے. الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے. ولکن اکثرہم یجہلون اور لیکن ان کے اکثر جہالت برستے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا. يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ان کا بعض کی طرف وحی کرتا ہے. زُخْرُفَ الْقَوْلِ مُلَمَّا کی ہوئی بات. غُرُورًا دھوکہ دینے کے لیے. ولو شاء ربك ما فعلوه اور اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے. فذرهم سو انہیں چھوڑ دے. وما يفترون اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں. وحی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دل میں ڈالنا, یعنی شیطان ایک دوسرے کی طرف ملما کی ہوئی بات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وليرضوه اور تاکہ وہ اسے پسند کریں. وليقترفوا ما هم مقترفون تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں, یعنی ان کی آپ کوئی پرواہ نہ کریں اور ان کے جھوٹ گھڑنے کو اللہ پر چھوڑ دیں, اللہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا. تو یہ شیاطین ایسی فریب کی باتیں کرتے ہیں تاکہ انسانوں کو شبہات میں ڈالا جائے اور انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نازل کردہ وحی کی پیروی کریں. یہ جی آٹھواں سپارہ ہے آغاز, آیت نمبر 113. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وليقترفوا ما هم مقترفون اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں. افغیر اللہ ابتغی حکما تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں. وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل نازل کی ہے. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے. فلا تکونن من الممترین پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا اور تیرے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی. لا مبدل لکلماتہ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور اگر تو ان لوگوں میں سے اکثر کا کہا مانے جو زمین میں ہیں تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اٹکل دوڑاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں متنبہ کیا ہے کہ کثرت آپ کے نزدیک حق کی دلیل نہیں ہونی چاہیے اور محض کثرت کی بنیاد پر آپ کو اہل زمین کا اتباع نہیں کرنا چاہیے ورنہ آپ راہ حق سے ہٹ جائیں گے. یہ کفار جو کثیر تعداد میں ہیں یہ اس جھوٹے گمان میں مبتلا ہیں کہ ان کے آبا و اجداد حق پر تھے. اس لیے ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور دلیل موجود نہیں کہ لوگوں کی اکثریت اسی دین پر قائم ہے جو ان کا بھی دین ہے۔ یہ لوگ اللہ کے بارے میں اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں، کبھی کسی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی بتوں کو اللہ کے پاس اپنے سفارشی بناتے ہیں، کبھی مردوں اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ تو ان کے ان باطل عقائد اور نظریات کی بنیاد اکثریت ہے کہ اکثریت ہماری ہے، تو فرمایا آپ اکثریت کی پیروی نہ کریں۔ اور اس آیت سے جمہوریت کی حقیقت بھی خوب واضح ہو جاتی ہے، جس میں اکثریت ہی کو فیصلہ کن سمجھا جاتا ہے۔ اکثریت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اکثریت حق پر نہیں ہوتی۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ خاطو حرص کرے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح فرمایا ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے شکور شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات قلیل ما هم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے یہ لوگ بہت ہی کم ہیں۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہو جس کی پکی دلیل ہے، اور اس سے پکی دلیل اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، اور ایک طرف اکثریت ہو جن کی بنیاد محض ان کے گمان اور اٹکل پر ہے، اور اس اٹکل کی بنیاد پر انہوں نے بے شمار چیزیں اس طرح شرک، سود، زنا، قوم لوط کے عمل وغیرہ کو حلال کر لیا، اور بے شمار چیزیں جو حلال تھیں انہیں حرام قرار دے لیا، تو اکثریت کی وجہ سے باطل حق نہیں بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں اکثریت کی پیروی سے منع کیا ہے۔ ہاں، اکثریت اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو وہ تو اچھی بات ہے، تو اس میں بھی پیروی اصلاً اکثریت کی نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی ہے۔ تو پیروی اللہ کے حکم کی کرنی ہے، چاہے اکثریت ہو یا اقلیت ہو۔ اکثریت اور اقلیت یہ حق کا معیار نہیں۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين، بے شک تیرا رب خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کے ساتھ کچھ جانے بغیر یقیناً گمراہ کرتے ہیں۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک تیرا رب ہی حد سے بڑھنے والوں کو زیادہ جانتا ہے۔ مطلب ہے کہ وہ حلال جانور جسے ذبح کرتے ہوئے یا شکار کرتے ہوئے اللہ کا نام یعنی بسم اللہ واللہ اکبر پڑا جائے اسے کھاؤ اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ مطلب ہے کہ ایسا ذبیحہ کھانا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور فرمایا وقد فصل لکم ما حرم علیکم، یعنی جب اللہ نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے، جن کی تفصیل آگے اسی صورت میں آ رہی ہے، سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ میں بھی گزری ہے اور بعض کا ذکر حدیث میں بھی ہے، تو جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے، ان کے علاوہ باقی سب جانور حلال ہیں، اور اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا یا شکار کیا ہوا جانور ان حرام چیزوں میں شامل نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اسے نہ کھاؤ؟ اور اللہ کے نام کے بغیر یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا شکار تم کھاؤ، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی حرام کو کھانے کی کیا وجہ ہے اور حلال کو چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ وجہ تو معلوم ہی نہیں ہے تمہیں، اور نہ ہی موجود ہے کوئی وجہ، تو لہذا اللہ کا حلال کیا ہوا کھاؤ اور اللہ کا حرام کیا ہوا نہ کھاؤ۔ وذر ظاہر الاسم وباطنہ ہو، اور ظاہر گناہ کو چھوڑ دو اور اس گناہ میں سے چھپے گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون ما کانوا یقترفون، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں عن قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور بلا شبہ یقیناً یہ سراسر نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ضرور باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو بلا شبہ یقیناً تم مشرک ہو۔ پہلے اللہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے، اب یہاں پہ بیان کیا ہے کہ جس ذبیحے پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا کھانا حرام ہے، اس میں مردار بھی اور وہ جانور بھی داخل ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں۔ اور لفظ عام ہونے کی وجہ سے آیت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، خواہ وہ کھانے کی کوئی بھی چیز ہو، لیکن فقہا نے اس سے بالاجماع ذبیحہ مراد لیا ہے۔ کسی ذبیحہ پر اگر جان بوجھ کے اللہ کا نام ترک کر دیا جائے تو وہ حرام ہے، لیکن جب مسلمان ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول جائے تو اس کا کھانا جائز ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رفع عن امتی الخطا والنسیان، اس امت سے خطا اور نسیان کو معاف رکھا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بھی ہے صحیح بخاری میں، فرماتی ہیں کہ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کے آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں۔ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، اسلامی آداب کا انہیں پوری طرح سے پتہ نہیں، علم ہے کہ نہیں ہے، وہ اس میں پابندی کرنے والے ہیں یا کوتاہی کرنے والے، ہمیں پتہ نہیں کہ انہوں نے تکبیر پڑھ کے ذبح کیا ہے یا ایسے ہی کر دیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کا نام لے کر اسے کھاؤ۔ تو مسلمان آدمی کا ذبیحہ اگر جان بوجھ کے وہ تکبیر ترک کرتا ہے پھر وہ حرام ہے، اور اگر غلطی سے اسے تکبیر رہ جاتی ہے یا آپ کو اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ اس نے تکبیر پڑھی ہوگی، شک ہے، تو تب بھی آپ اس کو کھائیں گے۔ ہاں جب یہ یقین ہو کہ اس نے تکبیر نہیں پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے بغیر ذبح کیا، جب اس بات کا یقین ہو تو پھر وہ نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، محض شک کی بنا پر آپ حلال کو حرام نہیں قرار دے سکتے۔ اومن کان میتن فاحییناہ، اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، تمام مثلہ فی الظلمات، اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اس سے نکلنے والا نہیں ہے کسی بھی صورت، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، مطلب ہے کہ وہ کافر تھا ہم نے اس کو مسلمان بنایا۔ پیچھے جانوروں کے مردوں کا ذکر تھا، یہاں پر کافر پر بھی وہی مثال اللہ نے بیان کی ہے، یعنی جب کافر تھے تو جہل اور کفر و شرک کے باعث سب مردے تھے، پھر جس کو ایمان ملا وہ زندہ ہوا، روشنی اور راہ ہدایت پائی، اور اس کے چہرے پر سب لوگ ایمان کی روشنی دیکھتے ہیں، اور جس کو ایمان نہ ملا وہ اندھیروں میں پڑا رہا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے ساتھ ہی، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ مطلب ہے کہ مکہ کی طرح پہلے بھی ہم نے ہر بستی کے اکابر یعنی چودھری اور کھڑپیچ اس کے مجرموں کو بنایا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے مکر و فریب اور قوت و اقتدار کے ذریعے سے لوگوں کو ایمان سے روکتے رہے اور فسق و فجور میں پڑے رہے۔ انبیاء کے مقابلے میں بھی یہی لوگ آتے رہے، مگر آخر انجام ایمان والوں کے غلبے پر ہوا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسول کو دیا گیا، اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالته، اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، عن قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا اللہ کے ہاں بڑی ذلت پہنچے گی اور بہت سخت عذاب، اس وجہ سے کہ وہ فریب کیا کرتے تھے۔ یعنی کفار مکہ کے فریب کا عالم یہ ہے، ان کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کی دلیل کے طور پر کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ جب تک ہم خود اس منصب پر فائز نہ ہوں، جب تک ہمیں خود یہ معجزہ نہ ملے، ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ آج بھی الہاد کی یہی بنیاد ہے۔ اصل میں یہ سکولوں کالجوں میں سائنس پڑھ پڑھ کے اس بات کو دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیتے ہیں کہ چیز وہ ماننی ہے جو تجربے سے ثابت ہو سکے، اور جو چیز تجربے سے ثابت نہ ہو سکے وہ چیز ہے ہی نہیں، اس کا انکار کر دینا ہے۔ اب کوئی تجربے کے ساتھ کسی پروسیس سے گزر کے نہ تو نبی بن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی خدا بن سکتا ہے، اس لیے وہ نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں اور الوہیت کا بھی، اللہ کو الہ ماننے کا بھی وہ انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم یہ خود نہ نبی بن سکتے ہیں نہ خدا بن سکتے ہیں۔ اور کچھ ایسے منچلے بھی آئے ہیں جنہوں نے لوگوں کو خدا بننے کا گر سکھایا ہے اور منصب نبوت کے برابر لوگوں کو قرار دیا ہے۔ یہ صوفیاء کا گروہ ہے جو کہ خدا بننے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذکر عامہ لا الہ الا اللہ، ذکر خاصہ اللہ ہو، اور جو خاص الخاص ہو جاتا ہے اس کا ذکر ہو ہو، وہ بس ریرا ہو ہو ہی کرتا جائے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہو ہو کرے، اور ہو ہو کرتے ہوئے اس ہو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو کہ خود مذکور ہو جائے، یعنی کہ خود خدا بن جائے۔ یہ صوفیاء کا ایک عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ فَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ اللَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، گویا وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ کذلک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی ایمان لانے والے کا سینہ کشادہ اور کھلا ہوتا ہے، اور کافر کا سینہ تنگ ہوتا ہے، وہ اللہ کی آیات کو قبول نہیں کرتا۔ مثال دی ہے کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان میں بڑی مشکل سے چڑھ رہا ہے۔ جو لوگ یہ اونچے علاقوں کی طرف گئے ہوئے ہیں جہاں یہ 14,000 فٹ یا اس سے زائد کی بلندی ہوتی ہے، انہوں نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے وہاں سانس لینے میں قدر دشواری ہوتی ہے، اور پھر جب چڑھائی پہ چڑھنا پڑے، پہاڑوں پہ چڑھنا پڑے، 14,000, 15,000, 16,000 فٹ کی بلندی سے زائد بلندی پر، تو پھر وہ سانس لینا بہت دشوار ہوتا ہے اور سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو کافر ہے اس کا سینہ اس طرح گھٹن والا ہوتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تمہارے رب کا راستہ ہے سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا مددگار ہے ان کے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا۔ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ، اے جنوں کی جماعت، تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، اور ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ قال النار مثواكم، فرمائے گا کہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی دوزخ میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نکال لے گا، بشرطی کہ وہ مومن اور موحد ہو۔ خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء اللہ۔ الا ما شاء اللہ سے مراد وہ مومن ہیں جو جہنم میں اپنے جرائم کی وجہ سے چلے جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں، بما کانوا یکسبون، اس کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یاتیکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں۔ قالوا شہیدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکا دیا۔ وشہدوا علی انفسہم، اور اپنے آپ پر، یعنی اپنے خلاف ہی وہ گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ ذالک الم یکن ربک مہلک القرا بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے کہ بے شک تیرا رب کبھی بستیوں کو ان کے کسی ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب ہی ہر طرح سے بے پرواہ کمال رحمت والا ہے۔ اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنائے۔ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے، یعنی جس طرح تمہیں پہلے لوگوں کا جانشین بنایا، اسی طرح تمہیں تباہ کر کے دوسروں کو تمہارا جانشین بنا سکتا ہے۔ اس کی قدرت جن و انس کو پیدا کرنے پر ہی منحصر نہیں، بلکہ وہ ان کے بجائے کوئی تیسری قسم کی مخلوق بنا کر بھی پیدا کر سکتا ہے ان کو۔ اب کما انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین، تمہارے پہلے کچھ تھے، تم کچھ ہو، اگر اللہ چاہے تو تمہارے بعد اور لوگوں کو لے آئے۔ اسی طرح پہلے زمین میں جنات آباد تھے، جنات کی جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آباد کیا، اور جنات کو آبادیوں سے نکل کر بیابانوں، صحراؤں اور ویرانوں میں جانے کا حکم دے دیا۔ انما توعدون لآت، بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ضرور آنے والی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم کسی صورت عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دے اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرو۔ انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون من تكون له عاقبۃ الدار، تو تم انقریب جان لو گے کہ وہ کون ہے جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہوتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے کھیتی اور چوپاؤں میں پیدا کی ہیں ایک حصہ مقرر کیا۔ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، پس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، پھر جو ان کے شرکا کے لیے ہے سو وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے، سا اما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کی یہ جہالت تھی کہ اپنی کھیتی اور چوپاؤں میں سے ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے، یعنی مہمان نوازی، صلہ رحمی اور اللہ کو خوش کرنے والے کاموں کے لیے مقرر کیا ہوتا تھا، اور ایک حصہ اپنے داتاؤں، مشکل کشاؤں اور ان کی شکل پر بنے ہوئے بتوں اور ان کے پروہتوں اور کاہنوں کے لیے مقرر کیا ہوتا تھا۔ پھر اگر کسی وجہ سے بتوں اور کاہنوں کا حصہ کم پڑ جاتا تو اللہ کے حصے میں سے لے کر اس میں ڈال دیتے اور کہتے اللہ تو غنی ہے، اس کو مال کی کیا ضرورت، اور اگر اللہ کا حصہ کم پڑ جاتا تو اس میں بتوں کے حصے میں سے کچھ نہ ڈالتے، یعنی مہمان زیادہ آ جاتے تو مہمان نوازی کے لیے انہوں نے جو حصہ مقرر کیا ہوتا تھا یا صدقہ خیرات کے لیے جو حصہ مقرر کیا ہوتا تھا وہ کم پڑ جاتا، تو بتوں اور کاہنوں پروہتوں کے لیے، معبودان باطلہ کے لیے مقرر کردہ حصے میں سے اس حصے میں وہ نہیں ڈالتے تھے۔ یہ ان کی ایک بڑی جہالت تھی۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور تاکہ وہ ان پر ان کا دین خلط ملط کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس انہیں چھوڑ اور اسے بھی جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ ان کی دوسری جہالت اور گمراہی تھی کہ بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکا نے اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی خوشنما بنا دیا تھا، اور عام طور پر ان کے سامنے تین چیزیں جواز کے بہانے کے طور پر رکھ دیں۔ ایک یہ کہ انہیں کھلاؤ گے کہاں سے، خشیت املاک، مفلسی کے ڈر سے انہیں قتل کرتے، جس طرح آج کل نام نہاد مسلمان بھی منصوبہ بندی کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا لڑکی کا باعث آر ہونا، لڑکی کو وہ باعث آر سمجھتے تھے اس لیے قتل کر دیتے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بھی، جب اس کو بتایا جاتا کہ تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی۔ اور تیسرا اپنے شریکوں کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو ان کے نام پر ذبح کر دیتے، جس طرح ہندو کرتے ہیں، اسے بھینٹ چڑھانا کہتے ہیں۔ ان پروہتوں اور بت خانوں کے پجاریوں کو شریک اس لیے کہا ہے کہ وہ انہیں اپنے نفع و نقصان میں دخیل سمجھتے اور ان کی ترغیب پر بچوں کو بھینٹ چڑھا دیتے تھے۔ آج کل کئی قبروں کے پجاری یہ کام کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم ماننا اسے شریک بنانا ہے، اور سب سے بڑا شریک تو شیطان ہے، جس کے خوشنما بنانے پر وہ اللہ کے ساتھ شرک اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور انہوں نے کہا کہ یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہیں، لا يطعمها الا من نشاء بذعمهم، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں کھائے گا جسے ہم چاہیں، بذعمهم ان کے خیال کے مطابق، وہ انعام حرمت ظہورها، اور کچھ چوپائے جن کی پیٹھیں حرام کی گئی ہیں، وہ انعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا افتراء علیہ، اور کچھ چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے، سیجزیہم بما کانوا یفترون، عن قریب انہیں اس کی جزا دے گا جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ یعنی ان کی جاہلیت کی یہ تین صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ فلاں جانور یا کھیت اس کا استعمال ممنوع ہے، ہاں جسے ہم اجازت دیں گے وہ استعمال کرے، اور یہ اجازت بت خانوں کے مجاوروں اور خادموں کے لیے ہوتی تھی۔ دوسری، مختلف قسم کے جانوروں کو وہ اپنے بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے اور ان پہ حمل و رکوب ترک کر دیتے، یعنی نہ سوار ہوتے نہ ان پر بوجھ لادتے، جس طرح وہ سورہ مائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، بحیرہ، صائبہ وغیرہ۔ اور تیسرا یہ کہ کچھ جانوروں کو بت خانوں کے مجاوروں کے لیے خاص کرتے ہوئے انہیں ذبح کرتے وقت یا سوار ہوتے وقت صرف اپنے بت کا نام لیتے تھے، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ ان پر حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے تاکہ مجاوروں کے سوا انہیں کوئی اور استعمال نہ کر سکے۔ تو یہ ساری صورتیں ان کی گھڑی ہوئی تھیں اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے اور باور کرواتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اور انہوں نے کہا کہ جو ان چوپاؤں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری بیویوں پر حرام کیا ہوا ہے۔ وَإِيَّكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ، اور اگر وہ مردہ ہو تو وہ سب اس میں شریک ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ عَنْ قَرِيب، وہ انہیں ان کے کہے کی جزا دے گا۔ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ کبال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ایک اور شکل تھی ان کی جہالت کی کہ وہ جانور اپنے بتوں کے نام پر وقف کرتے، ان کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو پھر مرد اور عورت اس کے کھانے میں برابر کے شریک ہیں۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهم بغير علم، بے شک ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے اور کچھ جانے بغیر قتل کیا۔ وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، اور انہیں اللہ نے انہیں جو کچھ دیا تھا اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے انہوں نے حرام ٹھہرا لیا۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یقینا وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات، وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے۔ والنخل والزرع، اور کھجور کے درخت اور کھیتی، مختلفا اکلوه، جن کے پھل مختلف ہیں۔ والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار، متشابہن وغیر متشابہن، ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے۔ کلو من ثمره اذا اثمر، اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کا حق کٹائی کے دن ادا کرو۔ ولا تصرفوا، اور حد سے نہ گزرو۔ انہ لا یحب المسرفین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ معروشات کا مطلب ہے کہ کسی پودے کی بیل ہو تو اس کی ٹہنیوں کو لکڑیوں وغیرہ کے اوپر اٹھانا۔ جو بیل دار پودا ہوتا ہے وہ اپنے تنے پر قائم نہیں رہتا، تو اس کو رسی باندھ کر یا کسی بھی چیز کے سہارے وہ اوپر چڑھا دیتے ہیں چھتوں کے اوپر، اور اس طرح یہ ہیں معروشات۔ غیر معروشات جو اپنے تنوں کے اوپر خود ہی قائم ہیں، ان کو کسی چھپر یا چھت وغیرہ کی یا کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح انگور، توری وغیرہ، یہ معروشات ہیں، اسی طرح وہ بیلیں جو زمین پر پھیلتی ہیں اوپر نہیں بھی چڑھائی جاتی، اس طرح خربوزہ، تربوز، گرما وغیرہ، یہ سارے کے سارے معروشات ہیں۔ خیر مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کا پودا، چاہے وہ پھل والا ہو، درخت والا ہو، انگور ہو، کھجور ہو، یا زرع کھیتی ہو، کھیتی میں ہر قسم کی کھیتی شامل ہے، چاہے وہ گندم ہے، کپاس ہے، مکئی ہے، چاول ہے، یا یعنی کہ جانوروں کے لیے اگایا جانے والا چارہ ہے، جو چیز بھی ہے جو زرع کھیتی کے طور پر اگائی جاتی ہے، ان سب کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آتوا حقہ یوم حصادہ، کٹائی کے دن ان کا حق ادا کرو، یعنی کہ جس دن تم فصل کاٹتے ہو یا پھل چنتے ہو تو اس کا حق یعنی زکات اس کی، اس کا عشر یا نصف العشر ادا کرو۔ اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ زمین اگر بارانی ہو یا نمی والی ہو جس کو پانی لگانا نہیں پڑتا، تو پھر اس زمین میں جو چیز پیدا ہوگی اس کا عشر یعنی دسواں حصہ بطور زکات ادا کیا جائے گا، اور اگر زمین ایسی ہے کہ جس کو پانی لگانا پڑتا ہے ٹیوب ویل کے ذریعے یا رہٹ کے ذریعے یا کوئی بھی طریقہ کار ہو قدیم یا جدید، تو اس کی زکات ہے نصف العشر یعنی بیسواں حصہ، اور یہ زکات زمین کی پیداوار پہ ہے، خرچے وغیرہ اس کے بعد نکالے جائیں گے، پہلے زکات ادا کی جائے گی، جتنی پیداوار ہے اس میں سے دسواں یا بیسواں حصہ زکات ادا ہوگی، اور اس کے بعد پھر حساب کیا جائے گا کہ کیا بچا ہے اور کیا نہیں بچا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چپاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے اللہ نے پیدا کیے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیت ازواج، آٹھ قسمیں۔ من الزأن اثنين ومن المعز اثنين، بھیڑ میں سے دو اور بکری میں سے دو۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، کہ کیا اس نے دو نر حرام کیے یا دو مادہ؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپتے ہوئے ہیں؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور اونٹوں میں سے دو اور گائیوں میں سے دو۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، کہہ دیجئے کیا اس نے دو نر حرام کیے ہیں یا دو مادہ؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپتے ہوئے ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کر دے۔ ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انعام کا پیچھے ذکر کیا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اسی سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل ذکر کیا، یعنی اس کی تفسیر ذکر کی ہے کہ انعام آٹھ جوڑے ہیں۔ زان یہ بھیڑ، ہاں وہ کسی بھی قسم کی ہو، چکی والی بھیڑ ہو جس کو دمبا کہا جاتا ہے یا بغیر چکی کے ہو، اور معز یہ بکری کی جنس، چاہے وہ کسی بھی قسم کی بکری ہو، ٹیڑی ہو، دیسی ہو یا کوئی بھی قسم ہو اس کی، اور اسی طرح اونٹ اور گائے، دو دو سے مراد نر اور مادہ۔ پھر پوچھا ہے کہ ان میں سے نر حرام ہے یا مادہ حرام ہے، یا وہ جنین جو مادہ کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ حرام ہے؟ سنن نبی داود میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، انا نذبح البقرہ وننحر الناقہ فنجد فی بطنها جنینا افناکلہ ام نطرحہ، کہ ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں، اونٹنی کو نحر کرتے ہیں، اور اس کے پیٹ میں سے بچہ نکلتا ہے، وہ حاملہ تھی، اس کو ذبح کیا، اس کے پیٹ میں سے بچہ نکلا، وہ جب پیٹ کا بچہ ہے جنین، کیا ہم اسے کھا لیں یا پھینک دیں؟ فرمایا کلوہ ان شئتم، اگر تم چاہتے ہو کھا لو، یعنی اس کا گوشت اگر کھانے کے قابل ہے تو وہ کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا زکات الجنین زکات امی ہی، جب ماں کو ذبح کیا گیا تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی ساتھ ہی ذبح ہو گیا، اس کو الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو مادہ کے پیٹ میں جنین ہے وہ بھی حلال ہے، مادہ بھی حلال ہے اور نر بھی حلال ہے۔ مشرکین نے اپنی طرف سے مختلف جانوروں کو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی وغیرہ کو حرام قرار دے لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خود ساختہ حرام کیے ہوئے جانوروں کی حرمت کی تردید کی ہے کہ ان جانوروں کو انہوں نے اپنی طرف سے حرام کر رکھا ہے، ورنہ اللہ نے یہ جانور حلال کیے ہیں۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا احل لغير الله به، کہہ دے میں اس وحی میں جو وحی میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا کہ جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، بے شک وہ گندگی ہے، یا نافرمانی کا باعث ہو کہ جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربك غفور رحیم، پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو بے شک تیرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ مردہ سے مراد یہاں پہ وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کیے طبعی طور پر یا کسی حادثے کی وجہ سے مر جائے، یا شرعی طریقے کے برخلاف ذبح کیا ہو، مثال کے طور پہ جان بوجھ کر تیز دھار آلے کی ایک ہی ضرب سے گردن جدا کر دی جائے، یا سخت گرم پانی میں ڈبو کر یا کرنٹ وغیرہ کے ذریعے مار دیا جائے۔ غیر شرعی ذبیحہ یا شکار کے علاوہ، غیر شرعی ذبیحہ یا شکار جو ہے یہ سارے کا سارا حرام ہے، صرف شرعی ذبیحہ اور شکار یہ حلال ہے، اس کے علاوہ باقی سب مردار ہیں، حرام ہیں۔ اور خون جو بہایا جائے یعنی جو بہ جاتا ہے وہ حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت بھی، اور جو غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے، مشہور کر دیا جائے کہ یہ داتا کا بکرا ہے، یہ بری امام کی گائے ہے، یہ فلاں پیر امام کی نظر و نیاز ہے، کیونکہ اس سے مقصود غیر اللہ کو راضی کرنا ہے کہ وہ راضی ہو کر ہمارے کام سنوار دے، اس لیے ایسے جانوروں کو اس پر ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ بھی لی جائے تو بھی حرام ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُورٍ، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائیوں اور بھیڑ بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی۔ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، سوائے اس کے جو ان کی پشتیں اٹھائے ہوئے ہوں، اب الحوایا یا انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں، او مختلطہ بعظم، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یعنی جو چربی وہ چکی والی ہے یا آنتوں کے ساتھ جڑی ہوئی یا پھر ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی، یہ حلال، اس کے علاوہ باقی ہر قسم کی چربی ان پر حرام تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی جزا دی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بلا شبہ یقیناً ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ تجھے جھٹلائیں، فَقُلْ، تو کہہ دے، رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرم قوم سے اس کا عذاب نہیں ہٹایا جاتا۔ بہا ہوا خون سے مطلب یہ ہے کہ جو خون ذبح کرتے ہوئے بہ جائے، یا جب آپ گوشت کو دھوتے ہیں تو دھوتے ہوئے جو خون نکل گیا وہ حرام ہے۔ گوشت بذات خود چونکہ خون سے پیدا ہونے والا ہے تو اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ خون برقرار اور باقی رہتا ہے، اسی طرح کچھ خون جو کہ خالص خون کی صورت میں بوٹی ہوتی، اس طرح جگر ہے، یعنی کہ جس کو آپ کلیجی کہتے ہیں، کلیجی یہ خالص خون ہے، اسی طرح تیلی یہ بھی خالص خون ہے، لیکن یہ حلال ہے۔ جو خون ذبح کرتے ہوئے بہ جائے وہ بہا ہوا خون حرام ہے، اور جو اس کے اندر رہ جاتا ہے تو وہ حلال ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، عن قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شریک بناتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے جٹلایا جو ان سے پہلے تھے، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ تم اسے ہمارے لیے نکالو۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے، وان انتم الا تخرصون، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم اٹکل دوڑاتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دے پھر کامل دلیل تو اللہ ہی کی ہے، فلو شاء لہداکم اجمعین، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی مشیت اور ارادے میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، شرک پر اللہ تعالی راضی نہیں ہے۔ ولا یرضى لعباده الکفر، اللہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو، کفر کو پسند نہیں کرتا، لیکن کفر اور ناشکری اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ فرق ہے مشیت اور رضا کے اندر، کہ کافر کا کفر کرنا اللہ کی رضا نہیں ہے، لیکن کافر اللہ کی مشیت کے بغیر کفر نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ کچھ نیک بنے اور کچھ بد بنے، کوئی مومن بنے کوئی کافر بنے، اور راستہ دکھا دیا ہے سب کو، جو چاہتا ہے نیکی کا راستہ اختیار کر لے، جو چاہتا ہے برائی کا راستہ اختیار کر لے۔ برے کو برائی اللہ کرنے دیتا ہے، اگر اللہ اس کو برائی نہ کرنے دے تو وہ نہیں کر سکے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ اللہ اس کو برائی کرنے دے رہا ہے لہذا برائی کرنا بھی جائز ہے نہیں. انما نملی لہم لیزدادوا اثما, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں ڈھیل اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ اور زیادہ گناہ کریں اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے اور ان کو سخت سزا دی جائے. یہ مانا نہیں کہ اللہ ان کے کفر پہ راضی ہو گیا ہے. قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا, کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو یہ شہادت دیں کہ واقعی اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں. فان شہدوا, پھر اگر وہ شہادت دے دیں, فلا تشہد بعہم, تو تو ان کے ساتھ گواہی نہ دے. ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا, اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے مت چل جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. والذین لا یؤمنون بالآخرہ, اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وہم بربہم یعدلون, اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں. یعنی وہ مخلوق کو رب کے برابر ٹھہرا کر شرک کرتے ہیں. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم, کہہ دے آؤ میں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. یعنی اس نے اس کا تاکیدی حکم دیا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تشریکوا بہ شیئا, کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا, اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وایاہم, ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ظاہری ہیں اور جو چھپی ہوئی. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم به, یہ ہے جس کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو. یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ حرام وہ نہیں جو تم نے اپنی مرضی سے حرام کر لیا ہے, بلکہ وہ حرام ہے جو تمہیں پیدا کرنے والے اور ہر لمحے پالنے والے نے تم پر حرام کیا ہے. آؤ میں تمہیں خود بتاتا ہوں کہ وہ کیا کیا ہیں. یہ 10 احکام ہیں جو کہ اسلام کا خلاصہ ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, یہ تمہارے لیے شرک کرنا حرام ہے. اور پھر اسی طرح شرک کے بچنے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور تیسرا اپنی اولاد کو پیدا ہو چکنے کے بعد یا جب وہ ماؤں کے پیٹ میں ہو مثلاً کوئی دوائی کھا کر قبل از وقت حمل گرا دینا, یہ بھی تم پر حرام ہے. اور پھر اسی طرح فحاشی کے قریب نہیں جانا. فوش کا معنی ہوتا ہے ہر وہ قول یا فعل جو قباحت میں بہت زیادہ بھرا ہوا ہو, اس لیے اس کا ترجمہ عام طور پہ بے حیائی کرتے ہیں. اور کسی جان کو قتل نہیں کرنا مگر حق کے ساتھ. کسی جان کو قتل کرنے کی صرف 3 صورتیں ہیں جو جائز ہیں. ایک جان کے بدلے جان, دوسرا شادی شدہ زانی اس کو سنسار کیا جائے, اور تیسرا جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کیا جائے. اس کے علاوہ اور کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں, ان تینوں کے علاوہ جس کے قتل کرنے کا واضح حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے, اس طرح کے محارب, ڈاکو یا باغی یا محرم سے نکاح کرنے والا, انہیں قتل کرنا بھی نہ حق نہیں بلکہ حق ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو. حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ, یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اور ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو. ولو کان ذا قربا, خواہ رشتہ دار ہی ہوں. وبعہد اللہ اوفو, اور اللہ کا عہد پورا کرو. ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون, یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وان ھذا صراطی مستقیما, اور یہ کہ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے. فتبعوه, اس پر چلو. ولا تتبعوا السبل, اور دوسرے راستوں پر نہ چلو. فتفرق بكم عن سبیلہ, ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے جس کا تاکیدی حکم تمہیں دیا جاتا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو یہ کل 10 احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیکی کی، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل، وہدا ورحمتا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت کی خاطر دی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی برکت والی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا، اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تم پہ رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا، ایسا نہ ہو کہ تم کہو کتاب تو صرف ان دو گروہوں پر اتاری گئی جو ہم سے پہلے تھے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے۔ دو گروہ یعنی یہود و نصارہ، یہ نہ کہو کہ پہلی دو کتابیں تو یہود و نصارہ پر اتری، تورات و انجیل وہ انہی کے لیے تھیں، انہوں نے ہمیں دعوت بھی نہیں دی اور ہماری طرف کوئی رسول بھی نہیں آیا، لہذا تمہارا یہ سارا عذر اللہ نے ختم کر دیا ہے کتاب نازل کر کے۔ او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، یا یہ کہو کہ اگر واقعی ہم پہ کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، پس بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اسے کنارہ کرے۔ سنجزی الذین یستفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یستفون، عن قریب ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنارہ کرتے ہیں برے عذاب کی جزا دیں گے اس کے بدلے جو وہ کنارہ کیا کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ او یاتی ربک، یا تیرا رب آئے، او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی ہو۔ او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اپنے ایمان میں کوئی اس نے نیکی نہ کمائی ہو۔ قل انتظروا، کہہ دے انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ مطلب ہے کہ کافر جو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل ایمان نہ لایا ہو تو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد اس کا ایمان لانا اسے کوئی نفع نہیں دے گا، اور کسی مومن کو جس نے مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے نیک عمل نہ کیا ہو، مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد وہ نیک عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس وقت ایمان اور عمل کا حکم اس شخص کے ایمان و عمل جیسا ہے جو موت کے غرغرے کے وقت ایمان لائے یا عمل کرے، جبکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فلم یقو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ اسی طرح آپ جامع ترمذی کے حوالے سے حدیث پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے مالم یغرغر، جب تک اس کا غرغرہ شروع نہ ہو، موت کے وقت گلا بولنا شروع نہ ہو، اس سے پہلے پہلے وہ توبہ کرے تو قبول ہو جائے گی، اس کے بعد نہیں۔ اسی طرح جب سورج قرب قیامت مغرب سے نکلے گا تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی گروہ بن گئے، لست منهم في شيء، تو کسی چیز میں بھی ان سے نہیں ہے۔ انما امرهم الى الله، ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی۔ ومن جاء بالسیئة، اور جو برائی لے کر آئے گا، فلا یجزا الا مثلها، تو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کی مثل، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو کم از کم 10 گنا اضافہ کرتا ہے، 10 گنا سے زیادہ 700 گنا تک اور اس سے بھی بڑھ کے، واللہ یضاعف لمن یشاء، بے حساب اضافہ کرتا ہے، ہزاروں گنا نیکی کو بڑھا دیتا ہے. لیکن جو کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی برائی کو بڑھایا نہیں جاتا، جتنی برائی ہوتی ہے اتنے ہی اس کو اس کے مطابق اجر دیا جاتا ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہہ دے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، جو مضبوط دین ہے ابراہیم کی ملت، جو کہ ایک طرف کا تھا مشرکوں میں سے نہ تھا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذلک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں. قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی جان کمائی نہیں کرتی مگر اپنے آپ پر، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گی، ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ تمہیں بتائے گا جس پہ تم اختلاف کیا کرتے تھے. وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا، ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی ہیں، ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، سورہ بقرہ کے شروع میں ان کی بحث گزر چکی ہے کہ معنی ان کا وعدے ہے. الف کا معنی الف، لام کا معنی لام، میم کا معنی میم، اور صاد کا معنی صاد ہے. باقی اس کی تفسیر و تعویل کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی، تو لہذا ہم اس کو اللہ کے سپرد ہی کرتے ہیں. کتاب انزل الیک، ایک عظیم کتاب ہے جو تیری طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدری کا حرج منہ، تو تیرے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، لتنذر بھی، تاکہ تو اس کے ساتھ ڈرائے، وذکرا للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، تم بہت کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو. رسالت یعنی پیغام پہنچانے کا معاملہ 3 افراد کے درمیان ہوتا ہے، ایک پیغام بھیجنے والا یعنی اللہ، دوسرا جسے پیغام دے کر بھیجا گیا ہے یعنی رسول، اور تیسرا جس کی طرف پیغام بھیجا جائے یعنی امت. پچھلی آیت میں رسول کو انذار اور تذکیر کا حکم ہے، اس آیت میں امت کو صرف اللہ کی طرف سے نازل کردہ حکام کی پیروی اور اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی پیروی نہ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کے نازل کردہ کے سوا کسی بھی دوسرے کی پیروی کرنا اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو اولیاء بنانا ہے. حکم صرف اللہ کا حق ہے، جسے پہنچانا رسول کی ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن اور حدیث دونوں وحی کے ذریعے یہ نازل ہوئے اور ہم تک پہنچے ہیں، اس لیے رسول کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے، سو اس کی پیروی کرو، اور قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات نہ مانو، ہاں وہ کتنا ہی بڑا امام، بزرگ، محقق، دانشور کیوں نہ ہو، ہر ایک کی بات کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، جس کی بات اس کے مطابق ہے وہ صحیح اور قابل قبول، اور جس کی بات اس کے مطابق نہیں ہے وہ رد کر دی جائے گی. وحی الہی کے سوا اور کسی بھی چیز کی پیروی سے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منع کر دیا، یعنی مسلمانوں کے لیے حجت اور دلیل صرف اور صرف وحی الہی ہے. اور وحی الہی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و فرمان. اس کے علاوہ اور کوئی چیز وحی نہیں. جب اور کوئی چیز وحی نہیں ہے تو اور کچھ بھی قابل حجت نہیں، خواہ وہ بات کہنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اب لوگوں نے ظلم یہ کیا کہ اپنے بڑوں بزرگوں پیشواؤں علماء اور اپنے اماموں کو اونچا کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک چال چلی. وہ چال کیا چلی؟ کہ نبی کو خدا کا درجہ دیا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خدائی صفات کا حامل قرار دیا، کبھی ان کو عالم الغیب قرار دیا، کبھی متصرف الامور قرار دیا، اور کبھی کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ خدا دا پکڑا چھڑائے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے گٹر قسم کے اور غلیظ قسم کے عقیدے کہ خدا پکڑ لے تو نبی چھڑوا لے گا، اور نبی پکڑ لے تو کوئی مطلب اللہ بھی نہیں چھڑوا سکتا، رب سے بھی بڑھا دیا نبی کو تاکہ نبوت کی سیٹ خالی ہو جائے. نبوت کی سیٹ خالی کر کے پھر اب وہاں بٹھانا تھا ان ظالموں نے اپنے اماموں اور پیشواؤں کو، علماء کو. تو یہ کام چونکہ مشکل تھا، اس کو آسان کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ اس امت کے سب سے افضل ترین اور اعلیٰ ترین لوگ ہیں، تو پہلے انہیں نبوت کے درجے پہ فائز کیا اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد نبی کے بعد صحابی کی بات، وہ بھی حجت اور دلیل دین میں. حالانکہ صحابی نبی نہیں، صحابی پر وحی نہیں آتی، صحابی بشر انسان ہے، اسے غلطی ہو سکتی ہے. نبی سے بھی غلطی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اصلاح کر دیتا تھا وحی کے ذریعے، اپنے آپ پہ شہد آرام کر لیا، فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لك، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو یہ حرام نہیں کیا، آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا؟ قد فرض اللہ لكم تحلۃ ایمانکم، آپ قسم کا کفارہ دیں اور شہد کھائیں. فوراً اصلاح کر دی. یہ نبی کی شان ہے کہ نبی سے اگر کبھی کوئی چوک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو برقرار نہیں رہنے دیتا بلکہ فوراً اس کی اصلاح کر دیتا ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبی کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے پہلے سے ہی معاف کیے ہوتے ہیں. یہ نبی کی شان ہے. لیکن صحابی کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہے. صحابی اگر غلطی کرے تو اس پر وحی تو نہیں آئے گی. اور پھر انہوں نے اصول ضابطے گھڑے اور تراشے کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن اور حدیث میں نہ ہو تو صحابہ کی بات اس بارے میں حجت ہوگی، صحابہ کے فتوے پر عمل کیا جائے گا. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید، فرقان حمید بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے دین کو مکمل کر دیا ہے. کوئی بھی ایسی بات جو دین ہو وہ ایسی نہیں ہو سکتی کہ اس کا حل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو. ہاں جس کو نہیں ملتا وہ ایسے بندے سے پوچھے جس کو ملا ہوا ہے. فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو جانتے ہیں. ہر ہر مسئلے کا حل قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. ہاں کسی کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے بعض اپنے اجتہادات کی بنا پر غلطی بھی کھا جایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، آیت نازل ہوئی کلو اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو حتیٰ کہ فجر کا سفید دھاگا رات کی تاریکی سے واضح ہو جائے. تو ایک صحابی نے اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے، ایک سفید رنگ کا اور ایک کالے رنگ کا، اور ان کو دیکھتا رہا. جب تک وہ واضح نظر نہ آنا شروع ہوئے تو کھاتا پیتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، فرمایا اذن لگ مسادہ تو کالا عرید، پھر تیرا تکیہ تو بڑا چوڑا ہے، اور اس سے مراد یہ وہ دھاگے نہیں جن سے تم کپڑے سیتے ہو، اس دھاگے سے مراد انما ہوا بیاض النہار سواد اللیل و بیاض النہار، یہ رات کی تاریکی اور دن کا اجالا مراد ہے. وہ عربی دان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت انہیں نصیب تھی، اور قرآن کے درمیان اتر رہا تھا لیکن قرآن کی آیت کو سمجھنے میں پھر بھی غلطی کھا گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اصلاح کر دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر نہ تو وہی اترے گی اس کو اس کی اصلاح کرنے کے لیے، نہ رسول ان میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں صحابی کی وہ بات جو کتاب و سنت سے مستنبط ہے، کتاب و سنت کے موافق اور مطابق ہے، وہ قابل قبول ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے فقیہ اور اصولی بنے پھرتے ہیں، انہوں نے اصول فقہ کی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے دین کے ماخذ چار چیزیں بیان کی ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ اب اجماع اور قیاس کو فی الحال چھوڑ دیں، یہ بھی ایک طویل بحث ہے، مختصر یہ سمجھ لیں کہ اجماع کہتے ہیں کسی کام پر پوری امت متفق ہو جائے، وہ اجماع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوری امت کسی کام پر جمع ہو جائے وہ اجماع ہے، اور وہ کام حجت اور دلیل ہے، وہ صحیح ہوگا، غلط نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اجماع کتاب و سنت کی کسی نص سے مستنبط مسئلے پہ ہو، اپنی طرف سے گھڑا ہوا نہیں کہ خود ہی ایک مسئلہ گھڑ لیا اور لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا یا زبردستی اتفاق کروا لیا گیا اور کہا کہ یہ بھی دین ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، اس مسئلے کے لیے بھی دلیل کتاب و سنت سے تلاش کرنی پڑے گی۔ اجماع صرف یہ کرتا ہے کہ اس دلیل کا ایک معنی متعین کرنے میں فائدہ دیتا ہے، بس۔ اور قیاس وہ تو ہوتا ہی دلیل پر ہے۔ تو اصل ماخذ تو دو ہی چیزیں رہ گئی نا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ تو ان اصول فقہ مرتب کرنے والوں نے اپنی اصول فقہ کی کتابوں میں ماخذ شریعت قول صحابی کو نہیں لکھا کسی نے بھی، لیکن جب سازش کرنے کی باری آتی ہے تو پھر اقوال صحابہ اور موقوفات کو بھی حجت قرار دے بیٹھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اچھا چلو ایسا کر لیتے ہیں کہ جس بات پہ صحابہ کا اتفاق ہو جائے وہ حجت اور دلیل ہے۔ تو سارے صحابہ کرام کا اتفاق معلوم کرنا یہ بھی بڑا مشکل ہے صحابہ کے زمانے میں بھی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جن مسائل پر خلفائے راشدین کے دور میں مدینہ کے اندر رہنے والے صحابہ کرام نے اتفاق کیا ہے، وہ سارے کے سارے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اپنی طرف سے گھڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ہر ایک کی دلیل کتاب اللہ میں موجود ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ چلو کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہو یا کوئی فتویٰ دیا ہو اور کسی دوسرے صحابی نے اس کے خلاف فتویٰ نہ دیا ہو تو وہ بھی حجت اور دلیل ہے۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں کہ جن میں ایک صحابی نے ایک عمل کیا یا ایک فتویٰ دیا اور اس کے خلاف کسی دوسرے صحابی کی کوئی بات موجود نہیں ہے، کوئی عمل اپنا کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے، اور ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں مانتے۔ اس کی ایک مثال ذکر کرتا ہوں، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ رمضان کا مہینہ تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، اولے پڑے، اولے، یہ اولے اٹھا کے کھانے لگے، لوگوں نے کہا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اتاکل وانت صائم، کیا آپ اولے کھا رہے ہیں روزہ رکھ کے؟ تو آگے سے جواب دیتے ہیں انما ہذہ برکہ، یہ تو برکت ہے، لیس ہو بطعام ولا شراب، یہ نہ کھانا ہے نہ مشروب ہے، روزے کی حالت میں کھانا پینا منع ہے، برف نہ کھانے میں آتی ہے نہ مشروبات میں آتی ہے نہ معقولات میں آتی ہے، لہذا یہ کھائی جا سکتی ہے۔ اب اس کے مخالف کسی صحابی کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، تو اب ماشاءاللہ گرمی کے روزے ہیں، کیا خیال ہے پھر برف کے گولے بنا بنا کے کھانے چاہیے؟ کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ صحابی کا فتویٰ ہے، اب یہ کیوں حجت نہیں ہے؟ اس لیے کہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو صحابی کی وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق ہوگی وہ قابل قبول ہے، جو کتاب و سنت کے موافق نہیں ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ظالموں نے اپنے اماموں کو اونچا کرنے کے لیے صحابہ کو نبوت کی کرسی پہ بٹھایا کہ ان کی بات بھی حجت و دلیل ہو جائے، اور یہ کرنے کے بعد پھر اگلا انہوں نے پینترا بدلا، اور کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے چونکہ صحابہ کرام تھے، لہذا ان کی بات قابل قبول اور حجت ہے، وہ ہم سے دین کو زیادہ سمجھتے جانتے تھے۔ پھر کہا کہ صحابہ سے دین سیکھنے والے تابعین تھے، تو تابعین وہ ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے اور جاننے والے تھے، لہذا ان کی بات بھی معتبر اور قابل قبول ہوگی۔ اور پھر تابعین سے آگے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ان کے اماموں کا، کہ بس ان کی بات حرف آخر ہے جو انہوں نے کہہ دیا، چاہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے چاہے مخالف ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مسئلے کو اور ان کی ان بے بنیاد باتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور کہا دیا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے سوا دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ کتنا وعدے حکم ہے کہ ما انزلہ کی پیروی کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کسی شے کی پیروی تم نے نہیں کرنی۔ قلیل ما تذکرون، ساتھ ہی کہا ہے کہ تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ تمہیں وحی الہی کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہت کم ہی تمہیں ان باتوں کو مانو گے۔ اپنے بڑوں اور بزرگوں اور علماء اور پیشوا اور مفتیان اور آئمہ اور فلاں فلاں کی باتوں کے آگے تم ہتھیار پھینک دو گے اور ان کی باتیں ماننے لگو گے، خواہ وہ کتاب و سنت سے ثابت نہ بھی ہو۔ تنبیہ کی ہے کہ ایسا نہ کرنا، بلکہ کرنا وہ جس کا حکم دیا گیا ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا، یا اس وقت جب وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، پھر ان کی پکار جب ان پر ہمارا عذاب آیا اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا، الا ان قالوا انا كنا ظالمين، کہ یقینا ہم ہی ظالم تھے۔ فلنسالن الذين ارسل اليهم، تو یقینا ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ ولنسالن المرسلين، اور یقینا ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، پھر یقینا ہم ان کے سامنے ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پھر وہ شخص کہ جس کی وزن کی گئی چیزیں یعنی اعمال جس کے بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ موازین، اس سے مراد وزن کی گئی چیزیں، اور اس کا ایک معنی موازین یہ میزان، ترازو، پلڑا، دونوں معنی اس کے درست ہیں۔ فمن خفت موازینہ، اور وہ شخص کہ اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ نا انصافی کیا کرتے تھے۔ ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معائشہ، اور بلا شبہ یقینا ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم ہی شکر کرتے ہو۔ ولقد خلقناکم ثم صورناکم، بلا شبہ یقینا ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، پھر ہم نے تمہاری صورت گری کی، تمہاری صورت بنائی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی اس کے کہنے کے مطابق آگ سے افضل ہے، اور افضل اپنے سے کم درجے کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ مٹی اگر اوپر سے بھی پھینکی جائے تو وہ نیچے گرتی ہے، اور آگ آپ نیچے سے جلاتے ہیں تو وہ اوپر کوٹتی ہے۔ میں آگ سے بنا ہوں، میری فرشت میں بلندی ہے، اور وہ آدم مٹی سے بنا ہے، اس کی فطرت میں پستی ہے، میں بلند ہوں، پست کو کیسے سجدہ کروں؟ اس نے ایک اپنا قیاس پیش کیا اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے مقابلے میں. اس لیے کہا جاتا ہے اول من قاس ابلیس ہو، سب سے پہلے جس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس پیش کیا وہ ابلیس ہے. تو قیاس جو قیاس صحیح ہو، قیاس جلی ہو، جس کو دلالت النص بھی کہتے ہیں اور فحوائے کلام فحوائے کتاب بھی کہتے ہیں، اور اسی کو دلالت اولوی بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کا نام دلالت النص بھی ہے. یہ قیاس یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی طرف سے ایسے قیاس کرنا جو وحی الہی کے خلاف ہوں یہ بالکل ناجائز ہے. یہ کام سب سے پہلے ابلیس نے، شیطان نے کیا تھا. قال فہبط منہا، پھر فرمایا کہ اس سے اتر جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، کیونکہ تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تو اس پہ تکبر کرے. فخرج انک من الصابرین، سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. قال انذرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ اٹھائے جائیں گے. قال انک من المنذرین، فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تجھے قیامت تک مہلت ہے، اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی تھی نا، تو اللہ تعالی نے کہا تجھے مہلت ہے، کتنی ہے، کب تک ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے تعین نہیں کیا، اور یہ اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ نے اس کو کتنی مہلت دی ہے اور کب تک دی ہے. فبما اغویتنی، کہنے لگا کہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ضرور ہی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. اب ابلیس کی شیطانیت دیکھیے کہ گمراہ ہونے میں سارا قصور اللہ کے ذمہ لگا دیا ہے اور اپنے اختیار کی نفی کر دی ہے. حالانکہ اس کو اختیار تھا سجدہ کرنے نہ کرنے کا، لیکن اس نے نہیں کیا. اب سجدہ نہ کر کے گمراہ ہوا اور الزام اللہ پہ لگا دیا. یہی جبریہ کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم مجبور ہیں وہ کام کرنے پہ، اللہ زبردستی ہم سے کام کرواتا ہے، نیکی کے ہوں یا بدی کے، اللہ نے تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے پہ ہم مجبور ہیں. یہ ابلیس سے انہوں نے لیا ہے، جبریہ نے اپنا یہ عقیدہ. مشرکین نے بھی یہی کہا تھا، اللہ کے ذمہ الزام لگایا تھا نا کہ اگر وہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ہر وقت ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے آؤں گا. وعن ایمانہم ومن شمائلہم، اور ان کی دائیں طرفوں سے اور ان کی بائیں طرفوں سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والا نہ پائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان اور دوسری آفات سے تمام اطراف سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے. سنن نبی داود میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح و شام یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، کبھی ناغا نہیں کرتے تھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان تطال من تحتی. کہ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں اور اپنے اہل و عیال اور مال میں عافیت اور معافی کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ، تو میری پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں کو امن عطا کر. اے اللہ، میری حفاظت کر، میرے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، اوپر سے، بائیں سے، نیچے سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے اچانک پکڑ لیا جاؤں، یعنی چاروں طرف سے، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، اور دائیں بائیں سے بھی، اور آگے پیچھے سے بھی. شش جہاد، چھ کے چھ اطراف سے پناہ طلب کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرف سے مجھے شیطان کی طرف سے بہکاوا نہ آئے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَدْعُومًا مَدْحُورًا، فرمایا اس سے نکل جا، مذمت کیا ہوا، مدحورا، دھتکارا ہوا. لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، بے شک ان میں سے جو بھی تیرے پیچھے چلے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجمعین، ضرور ہی میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، فقلا منہا فقلا من حیث شئتما، پس دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجره، اور اس درخت کے قریب مت جاؤ، فتکونا من الظالمین، کہ دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اگر اس کے قریب گئے. فوسوس لهما الشیطان، پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا، لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما، تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں سے ان سے چھپایا گیا تھا. وقالا، اور اس نے کہا، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، کہ تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ. یعنی کہ اس نے باور کروایا کہ تمہیں یہ منع کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ کیونکہ تمہیں زمین پہ بھیجنا ہے، اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے جنتی بن جاؤ گے، تو لہذا تم یہ چپکے سے کھا لو تاکہ اللہ تمہیں یہاں سے نکال نہ سکے. دیکھیں کیسا گمراہ کن عقیدہ اور نظریہ ہے شیطان کا، اور کیسا دھوکا دیا آدم و حوا کو اس نے. وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں سے بار بار قسم کھا کے کہا، انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تم دونوں کے لیے یقینا خیر خواہ ہوں. فدلاہما بغرور، پس اس نے دھوکے کے ساتھ ان کو نیچے اتار دیا. فلما ذاق الشجرا، پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. وطفقا یغصفان علیہما من ورق الجنہ، اور دونوں جنت کے پتوں سے لے لے کر اپنے آپ پر چپکانے لگے. وناداہما ربہما، اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی، الم انحکما عن تلکما الشجرا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان فطرتاً باحیا پیدا ہوتا ہے، اور ننگا ہونا انسانی فطرت کے خلاف ہے، اس لیے آدم اور حوا درختوں کے پتوں سے اپنا صدر چھپانے لگے، اور شیطان اسی لیے بے لباس ہونے کو پسند کرتا ہے، جبکہ ننگا ہونا جانوروں کی فطرت ہے اور کفار اور ان کے پیروکار ننگا ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اگر لباس پہنتے بھی ہیں تو ایسا جو بے لباس ہونے سے بھی زیادہ انہیں ننگا کرے، کیونکہ ان کی انسانی فطرت مسخ ہو چکی ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اولائک کل انعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں چوپائے بلکہ ان سے بھی بدتر. قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو یقین ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا اتر جاؤ تمہارا بعض کا دشمن ہے. ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حين، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ایک ٹھکانہ اور کچھ زندگی کا سامان ہے. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے، اسی زمین میں ہی مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت بھی ہے. ولباس التقوی ذلک خیر، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے. ذلک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے، یعنی آسمان سے پانی اتارا جس سے روئی اگتی ہے، ریشم اور پشم کا سامان مہیا ہوتا ہے، پھر تمہیں زراعت، شجرکاری، حیوان پروری، کپڑا بننے اور دوسری چیزیں بنانے کا طریقہ سکھا دیا. اور فرمایا ہے کہ لباس کیا ہے، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے، اور ریشا باعث زینت بھی ہے. یہاں لفظ اللہ تعالی نے یواری کا استعمال کیا ہے. یواری کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنی اوٹ میں کر لے کوئی، اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک دیوار ہے، دیوار کے پیچھے جو کچھ بھی ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ دیوار کے ماورا ہے، یہ یواری کا معنی ہے. اور اگر آپ یوں سمجھے کہ مثال کے طور پر مصحف ہے قرآن مجید یا کوئی اور کتاب ہے، اس کے اوپر آپ نے کور چڑھایا ہوا ہے اس کی جلد پہ، یہ یواری نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اس کے خد و خال نمایاں کرتا ہے. تو یواری کا معنی یہ ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو کھلا ہو اور انسانی جسم کے خد و خال اس سے نمایاں نہ ہوتے ہوں، پھر وہ لباس کہلائے گا. واریشا اور خوبصورت بھی ہو، یہ نہیں کہ لباس پہن کے بندہ گندا لگے اور برا لگے، ایسا بھی نہ ہو، خوبصورت بھی ہو اور ایسا ہو جو جسم کو اپنی اوٹ میں کر لے، جسم کے خط و خال نمایاں نہ ہوں. وہ لباس جس سے جسم کے خط و خال نمایاں ہوتے ہوں وہ لباس لباس نہیں ہے. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صنفانی من امتی من اہل النار لم ارہما، میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا. قوم معہم سیات کا اغنا بالبقر یضربون بہ الناس، ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں گائے کے دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں پر بلا وجہ تشدد کریں گے. اور دوسرا فرمایا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں ہیں جو کاسیات عاریات، انہوں نے لباس پہنے ہوں گے لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. مائلات ممیلات، یہ ایسا لباس اس لیے زیب تن کریں گی کہ یہ مردوں کی طرف خود بھی مائل ہوتی ہیں اور ممیلات انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں کہ وہ ہمارا حسن دیکھیں، ہمارے جسمانی ساخت دیکھیں اور اس پر عش عش کر اٹھیں. فرمایا، لا یدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، یہ نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی. وإن ریحہا لتوجد من مسیرۃ قدا وقدا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی دور دور سے آتی ہے. ایسا تنگ لباس کہ جس سے جسم نمایاں ہوتا ہو یہ منع ہے. عورتیں بھی اس طرح کا تنگ لباس پہنتی ہیں کہ ان کی چھاتیاں اور پیچھے سے سورین ان کی باد نمایاں ہوتی ہے، نظر آتی ہے. اور آج کل تو ماشاءاللہ سے مردوں نے بھی اس طرح کا لباس پہننا شروع کر دیا، سکن ٹائٹ شرٹ پہنیں گے بالکل جسم کے ساتھ چپکی ہوئی، اور شلوار قمیض پہننے والے وہ بھی کم نہیں، قمیضیں اتنی تنگ سلوائیں گے کہ آگے سے پیٹ جکڑا ہوا اور پیچھے سے ان کے ہپس. کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہیں، ننگے ہیں، یہ لباس نہیں ہے، بے لباسی ہے. شریعت ایسے لباس کو لباس نہیں مانتی، نہ ہی اتنا باریک ہو کہ جس سے جسم جھلکتا ہو. عورتوں کے لباس، خاص کر یہ گرمیوں کے لان اور کاٹن کے کپڑے، انتہائی باریک، جسم اندر سے واضح نظر آتا ہے، اندر کے کپڑے بھی ان کے واضح طور پر قمیضوں سے نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں. کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہیں. ایسا لباس کیوں پہنتی ہیں؟ مائلات ممیلات، اپنا جسمانی حسن لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ شریف عورتوں کا لباس نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا، ان کی ایک اور مثال، ایک اور نشانی، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے. یہ بھی گرمیوں میں اکثر ہوتا ہے، یا تو وہ اونچی پونیاں کر لیتی ہیں عورتیں، یا پھر وہ سر کے بالوں کو اپنی گدی میں اکٹھا کر لیتی ہیں، جمع کر لیتی ہیں. سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا توجد من مسيرة قضاء وقضاء. تو لباس وہ ہو جو ساتر ہو، کھلا ہو. آج کل لوگ کھلا لباس پہننے والوں کو پتہ نہیں کوئی اور ہی مخلوق سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ لباس اصل مقصود ہے دین میں، شریعت میں. اب تو برقعے جو پہنتی ہیں خواتین وہ بھی تنگ اور فٹنگ والے کپڑے، بھی فٹنگ والے اور برقعے بھی فٹنگ والے. یہ فٹنگ والا لباس شریعت اس کو لباس نہیں کہتی. لباس وہ ہے جو یواری سوآتیکم، تمہارے پردے کی چیزوں کو اپنی اوٹ میں کر لے، کسی طور پر بھی پتہ نہ چلے کہ اندر کیا ہے، پھر یواری بنے گا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا. ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان دونوں سے ان کا لباس اتارا تھا. لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، پھر لباس کے بارے میں بتایا کہ شیطان نے آدم کو بے لباس کیا تھا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. ساتھ ہی کہہ دیا کہ یاد رکھنا، آدم سے شیطان نے لباس چھینا تھا جنت سے نکالنے کے لیے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارا لباس تم سے چھین لے اور تمہیں جنت میں جانے نہ دے. آہستہ آہستہ لباس مختصر سے مختصر، شارٹ شرٹ، سلیو لیس، بازوؤں کے بغیر، آدھے بازوؤں والی، اور پائنچے خواتین کے وہ اوپر اٹھے ہوئے، مردوں کے نیچے گرے ہوئے، یہ شیطان لباس کو مختصر کر کر کے، باریک کر کر کے تمہیں ننگا کرتا چلا جا رہا ہے. اے بنی آدم، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم سے تمہارا لباس چھینے، اس نے تمہارے ماں باپ کو لباس چھین کے جنت سے نکالا تھا اور تمہیں تو لباس دیا گیا ہے، اگر یہ اس نے چھین لیا تو جنت میں کیسے جا سکو گے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پہ پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہہ دے کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے دن میں وہ باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے. اب بھی لباس کے معاملے میں یہی کچھ کرتے ہیں نا لوگ، بے حیائی والا لباس پہنتے ہیں، کہتے ہیں کلچر ہے، یہ ثقافت بن گئی ہے، یہ فیشن ہے، لوگ سارے ایسا کرتے ہیں، ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا ہے، ہمارے معاشرے والے ایسا ہی لباس پہنتے ہیں، یہ اپنے خاندان کو، اپنے بڑوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنی ثقافت اور کلچر کو جو دین کے خلاف ہے اسے دلیل بنا لیتے ہیں، اور پھر اس پہ مستداد واللہ امرنا بھی، ہاں کہتے ہیں ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، کہتے ہیں دکھاؤ منع کہاں ہے، اور منع یہاں ہے. اللہ نے کہا یواری سو آتی کمبریشا، نبی نے کہا کاسیات عاریات، یہ منع کی دلیلیں ہیں. وہ پینٹ شرٹ پہننے والے وہ بھی یہ کہتے ہیں یہ پینٹ شرٹ لباس تو ہے نا، منع کدھر ہے؟ کوئی منع ہے دین میں؟ وہ پینٹ پہننے والا جتنی بھی کھلی پینٹ پہنے، چلتے پھرتے ہوئے اس کے ہپس جو ہیں وہ حرکت کرتے ہوئے محسوس ہوتے نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض شلوار میں نماز پڑھنے سے منع کیا. سنن نبی داود کی حدیث ہے وَإِنُ سَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَرَابِيلَ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَا، ایک آدمی نے شلوار پہنی ہوئی ہے اور اس نے اوپر سے کوئی بڑی چادر نہیں اوڑھ رکھی یا کوئی قمیض نہیں پہنا ہوا تو اس حال میں وہ نماز نہ پڑھے. کیوں؟ جب رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، اس کی شلوار کا کپڑا اس کے جسم کے ساتھ چپک جائے گا، اس کے پردے کی جگہ ظاہر ہو جائے گی، منع کر دیا. تو یہ پینٹ اور ٹراؤزر پہننے والے ان کا حال تو اس سے بھی برا ہوتا ہے. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے. ہاں اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ قل امر ربی بالقسط، کہہ دے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تم دوبارہ ویسے ہی پیدا کیے جاؤ گے. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ, بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا. ویحسبون انہم مهتدون, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یقیناً وہ ہدایت پر ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو لے لو. وقلوا واشربوا ولا تسرفوا, اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو. انہ لا یحب المسرفین, بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. زینت سے یہاں پہ مراد لباس ہے, یعنی طواف اور نماز میں پردے کی چیزوں کو چھپانا فرض ہے مرد کے لیے کمر سے گھٹنوں تک, اور نماز میں اس کے ساتھ کندھے پر بھی کچھ لباس کا ہونا ضروری ہے, اور عورت کے لیے چہرہ اور ہاتھ, اس کے سوا سارا بدن یہ چھپانا لازم ہے. باریک کپڑا جس سے بدن اور بال نظر آئیں معتبر نہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. لہذا اللہ تعالی کے حکم کی پیروی کرو, اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے, فرماتے ہیں کہ عورتیں بیت اللہ کا ننگی ہو کر طواف کرتی اور کہتی کون مجھے طواف کے لیے کپڑا دے گا, اس کو وہ شرمگاہ پر ڈال لیتی اور کہتی الیوم یبدو بعضہ او کلہ فما بدا منہ فلا احل, آج اس کا کچھ حصہ یا سارا ظاہر ہو جائے گا اور اس میں سے جو ظاہر ہوگا میں اسے حلال نہیں کروں گی. کئی مرد بھی ننگے طواف کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ہجری میں جو حج کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حجۃ الوداع سے پہلے امیر بنا کر بھیجا تھا, فرمایا کہ میں اعلان کر دوں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا, ولا یطوفن بالبیت عریان, اور کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. پھر یہ برہنہ لوگوں کا طواف بیت اللہ کے گرد ختم ہوا تھا. تو لباس کے جو احکامات شریعت نے دیے ہیں ان کے مطابق اگر لباس ہوگا تو لباس ہے. شریعت تمہیں یہ نہیں کہتی کہ تم نے سلائی کہاں سے لگانی ہے کہاں سے نہیں لگانی, بٹن کس طرح کے لگانے ہیں, اور قمیض کا گھیرا گول رکھنا ہے یا چورس رکھنا ہے, اس میں تمہیں آزادی ہے. ایک معیار شریعت نے مقرر کیا ہے کہ تمہارا لباس ساتر ہونا چاہیے, کھلا ہونا چاہیے, اور تمہارے جسم کو چھپانے والا ہونا چاہیے, اور خوبصورتی کا باعث ہونا چاہیے. بس یہ تقاضے پورے ہوتے ہیں تو لباس ہے, یہ تقاضے پورے ہوتے نہیں ہوتے تو لباس نہیں. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق, کہہ دے کہ کس نے وہ زینت حرام کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ, کہہ دے یہ چیزیں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی ہیں جبکہ قیامت کے دن ان کے لیے خالص ہوں گی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون, اسی طرح ہم آیات کو ان کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, کہہ دے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں. والاثم والبغی بغیر حق بغیر الحق, اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو اللہ نے حرام کیا ہے. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے. ولکل امۃ اجل, اور ہر امت کے لیے ایک وقت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, پھر جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے ہوتے ہیں. یا بنی آدم, اے بنی آدم, اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي, اگر کبھی تمہارے پاس واقعی تم میں سے کچھ رسول آئیں جو تمہارے پاس میری آیات بیان کریں. فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, تو جو شخص ڈر گیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا, اور وہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں ماننے سے تکبر کیا, اولئک اصحاب النار, وہی لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته, تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. اولئک ینالهم نصيبهم من الكتاب, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لکھے ہوئے میں سے ان کا ایک حصہ ملے گا. حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے جو انہیں قبض کریں گے، فوت کریں گے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے کہ ہم سے گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے کہ وہ واقعی کافر تھے، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، فرمائے گا کہ ان جماعتوں کے ہمراہ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں آگ میں داخل ہو جاؤ، کلما دخلت امت اللعنت اختہا، جب بھی کوئی جماعت آگ میں داخل ہوگی اپنے ساتھ والی کو لعنت کرے گی، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جس وقت وہ سب ایک دوسرے سے آ بھی لیں گے، قالت اخراہم لئولاہم، تو ان کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے متعلق کہے گی، ربانا ہؤلاء یضلونا، اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے، قال لکل ضعف، فرمائے گا سبھی کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے، وقالت اولاہم لاخراہم، اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی جماعت سے کہے گی، فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، پھر تمہاری ہم پہ کوئی برتری تو نہ ہوئی تو عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کمایا کرتے تھے، یعنی جہنم میں جب یہ لوگ جمع ہوں گے تو کہیں گے اگر ہم مجرم و بدکار تھے تو تمہارا حال ہم سے کون سا بہتر تھا، تم نے بھی اپنی مرضی سے کفر کی روش اختیار کی، اور اگر ہم نے تمہیں گمراہ کیا تو تم نے بھی تو کتنے لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہے، تو تم کو ہم پہ کون سی برتری ہوگی، جتنا عذاب ہمیں اتنا ہی تمہیں بھی ہوگا، اس لیے اللہ نے فرمایا لکل ضعف، ہر ایک کو دگنا عذاب ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجبل فی سم الخیاط، حتی کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، وکذالک نجزی المجرمین، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سے بدلا دیتے ہیں، جمل اونٹ کو بھی کہتے ہیں اور جمل اس رسی کو بھی کہتے ہیں جس سے بحری جہازوں کو سمندر میں کھینچا جاتا ہے، لنگر انداز کیا جاتا ہے، ان کو باندھا جاتا ہے، وہ موٹی رسی وہ بھی جمل کہلاتی ہے، جمل سے اونٹ مراد لے لیں یا وہ موٹی رسی، ان دونوں میں سے کوئی بھی سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتی، اصل میں یہ ایک محاورہ ہے جو ایسے کام کے لیے بولا جاتا ہے جس کا ہونا ہی ممکن نہ ہو، نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکے گا نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر جہنم کے ہی لحاف ہوں گے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتے، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ان کے سینوں میں جو بھی کینا ہوگا ہم نکال دیں گے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے دریا بہتے ہوں گے، یعنی اہل جنت کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر دنیا میں کینا تھا تو جنت میں جا کے ختم ہو جائے گا، وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی نہ تھے کہ ہدایت پاتے اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، لقد جات رسل ربنا بالحق، بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کے آئے، ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اس وجہ سے بنائے گئے ہو کہ تم اعمال کیا کرتے تھے، ونادى اصحاب الجنۃ اصحاب النار، اور جنت والے آگ والوں کو آواز دیں گے، ان قد وجا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے تو واقعی وہ وعدہ سچا پا لیا جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا تم نے وہ وعدہ سچ پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں۔ فاذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے محرومی، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے رب کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں۔ وہم بالآخرتی کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ فبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی۔ وعلی الاعراف رجال، اور اس کی بلندیوں پر کچھ برد ہوں گے۔ یعرفون کلا بسیماہم، جو سب کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے۔ ان سلام علیکم، کہ تم پر سلام ہے۔ لم یدخلوها وهم یطمعون، وہ اس جنت میں بھی داخل نہ ہوئے ہوں گے اور وہ تمع رکھتے ہوں گے جنت میں داخلے کی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی۔ قالوا، تو کہیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ مت کر۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا، اور ان بلندیوں والے کچھ مردوں کو آواز دیں گے۔ یعرفونهم بسیماهم، جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کہیں گے، تمہارے کام نہ تمہاری جماعت آئی اور نہ تمہارا بڑا پن، جو تم بڑا بنتے تھے وہ تمہارے کام آیا۔ هؤلاء الذين اقسموا اقسمتم لا ينالهم الله برحمه، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ ان کو کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا؟ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور آگ والے جنت والوں کو آواز دیں گے۔ ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو۔ او مما رزقکم اللہ، یا جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ قالوا، وہ کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ جنہوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنا لیا۔ وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکا دیا۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، تو آج ہم انہیں بھلا دیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسے وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہوگی جس کو کہ اعراف کہا جاتا ہے، بلند جگہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو گئیں، ان کو نہ جنت میں داخل کیا جائے گا نہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ہاں، کچھ عرصے تک اعراف پہ رکھ کے پھر بالآخر انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جہنم میں موجود جو مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، انہیں بھی ان کے اعمال کے حساب سے آہستہ آہستہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ جو اعراف والے ہیں، یہ ان کا مکالمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنیاد پر، علم کی بنا پر خوب کھول کر بیان کیا ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر جو ایمان رکھتے ہیں۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا، وہ اس کے انجام کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوم یاتی تاویلہ، جس دن اس کا انجام آ پہنچے گا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے بھلا دیا تھا، وہ کہیں گے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کے آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں؟ او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہمیں واپس بھیجا جائے تو ہم اس کے برخلاف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔ قد خسروا انفسهم، بلا شبہ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو گیا۔ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات کو دن پر اڑاتا ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے اس حال میں کہ وہ اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں، الا لہ الخلق والامر، سن لو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، تبارک اللہ رب العالمین، بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گر گرا کر اور خفیہ طور پر پکارو، انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر دعا کا ایک اصول اور قاعدہ ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ دعا کی جائے تضرعاً اور خفیاتاً، تضرعاً گر گرا کر، عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، اور خفیاتاً چپکے چپکے، خفیہ طور پہ۔ اس لیے تنہائی میں دعا کرنا مستحب اور بہتر ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہوتی۔ پھر یہیں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے وہ خفیہ نہیں رہتا، وہ تو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ دعا کر رہا ہے، اور دعا کا ادب کیا ہے کہ دعا کی جائے خفیہ تن۔ ہاں، جن جن موقعوں پر ہاتھ اٹھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ اس قاعدے کے عموم سے مستثنا ہے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، قنوت نازلہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، کسی نے دعا کرنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کر دی۔ تو جن جن موقعوں پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ موقع مستثنا ہیں، دیگر مواقع پر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کی جائے گی، جس طرح مثلا کھانا کھانے کے بعد دعا، روزے کی افطاری کی دعا، تشہد میں بھی آپ دعائیں پڑھتے ہیں، سجدے میں بھی آپ دعائیں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح بے شمار مواقع کی، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا، بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے دعا، ان موقعوں پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ تو جن موقع پہ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں، ان موقعوں کے اوپر یہ اصول لگے گا، تضرعاً و خفیاتاً، کہ چپکے چپکے دعا کی جائے، خفیہ طور پر دعا کی جائے۔ پھر اسی طرح لفظ خفیاتاً سے یہ بھی نکلا کہ دعا اونچی آواز سے نہیں کی جائے گی، کیونکہ جو آدمی اونچی آواز سے دعا کرتا ہے وہ بھی خفیہ تن نہیں رہتا۔ ہاں، جن مواقع پہ اونچی آواز میں دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ مواقع مستثنا ہیں، جس طرح کسی کے مطالبے پہ آپ نے دعا کی آواز بلند کے ساتھ، اسی طرح نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ اونچی آواز سے آپ نے کہے، اسی طرح قنوت نازلہ کی دعائیں آپ نے بآواز بلند کی، صحابہ پیچھے سے آمین کہتے تھے۔ جو جو دعائیں اونچی آواز سے کرنا ثابت ہیں وہ اونچی آواز سے کی جائیں گی، اور جو دعائیں اونچی آواز سے کرنا ثابت نہیں ہیں وہ دل میں کی جائیں گی۔ مثال کے طور پہ سجدے کی دعا ہے، تشہد میں درود کے بعد والی دعائیں ہیں، یہ جہرن نہیں کی جائیں گی، خفیہ تن، چپکے چپکے، سرن کی جائیں گی دل میں۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ، وادعوه خوفا وطمعا، اور اسے خوف اور طمع سے پکارو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیج دیتا ہے اس حال میں کہ خوشخبری دینے والی ہیں، حتی اذا اقل السحابا ثقالا سقناه لبلد میت، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف ہانکتے ہیں، فانزلنا به الماء، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر اس کے ساتھ ہر قسم کے کچھ پھل پیدا کرتے ہیں، كذلك نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، لعلكم تذكرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بارش کے ساتھ مردہ زمین کی زندگی کو آخرت میں مردوں کو زندہ کرنے کی دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے. والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب ہے اس کی کھیتی ناقص کے سوا نہیں نکلتی. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم آیات کو لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں. لقد ارسلنا نوحا الى قومی، بلا شبہ یقینا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قال الملأ من قومه، اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا انا نراک فی ضلال مبین، بے شک یقینا ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. قال یا قوم لیس بی ضلالت، اس نے کہا میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے. ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. وانصح لکم، اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب عجبتم من جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، اور کیا تم نے عجیب سمجھا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر ایک عظیم الشان نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. فکذبوہ، پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے بچا لیا. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. انہم کانوا قوم عمین، یقینا وہ اندھے لوگ تھے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں. قال البلاء الذين كفروا من قومه، اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا. انا لنراك في سفاهة، بے شک ہم یقینا تجھے بہت بڑی بیوقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں. وانا لنظنك من الكاذبين، اور بے شک ہم یقینا تجھے جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں. قال يا قوم ليس بي سفاهة، اس نے کہا ہے میری قوم مجھ میں کوئی بیوقوفی نہیں. ولكني رسول من رب العالمين، اور لیکن میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں. او عجبتم من جاءکم ذکر من ربکم، اور کیا تم نے عجیب سمجھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی پر عظیم الشان نصیحت آئی ہے. لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے. وذکروا، اور وہ وقت یاد کرو. اس جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جب اس نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا. وزادکم فی الخلق بسطا، اور تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلاؤ دیا. فذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں یاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحده، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو جس کی ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ ہم پہ لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے، یعنی کہ تو عذاب ہم پہ لے آ. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، اس نے کہا یقیناً تم پہ تمہارے رب کی طرف سے بھاری عذاب اور غضب آ پڑا ہے. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. ما نزل اللہ بها من سلطان، جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یہ کسی کو بارش کا، کسی کو ہوا کا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا خدا کہتے تھے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی در حقیقت کسی چیز کا خدا نہیں، یہ صرف ان کے نام تھے۔ اس طرح ہندوؤں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ بارش کی دیوی ہے، یہ فلانی دیوی ہے، یہ فلانی دیوی ہے، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں۔ ما نزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل اس کی نہیں اتاری۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی عظیم رحمت سے نجات دے دی۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے پاس کوئی معبود، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ چکی۔ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے۔ فذروها، سو اسے چھوڑ دو۔ تاکل فی ارض اللہ، کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے۔ ولا تمسوها بسوء، اور اسے کسی برے طریقے سے ہاتھ نہ لگانا۔ فیاخذکم عذاب علیم، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ سورہ شعراء میں اس کی اونٹنی کی ذرا تفصیل ہے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت کی اور اپنی اطاعت کی اور فساد فی الارض سے بچنے کی دعوت دی، تو انہوں نے جادو زدہ کہہ کر جھٹلایا، پھر ان سے معجزے کا مطالبہ کیا۔ اللہ سے صالح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیج دی جو کہ بڑا عجیب معجزہ تھی، کہ ایک دن وہ ان کا سارا پانی پیتی اور دوسرے دن ان کی اور ان کے جانوروں کی باری ہوتی کہ وہ پانی پی لیں۔ یہ قرآن و حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ اونٹنی کیسے نمودار ہوئی تھی، تاریخ دانوں نے اپنی اپنی باتیں چھوڑی ہوئی ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں۔ وَذْكُرُوا اِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی۔ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو مکانوں کی صورت میں تراشتے ہو۔ فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، سو اللہ کی نعمت یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جو بڑے بڑے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہا جو کمزور گنے جاتے تھے، ان میں سے ان کمزور لوگوں کو کہا جو ایمان لے آئے تھے۔ اتعلمون ان صالح مرسل من ربه، کیا تم جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا، انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک جو وہ دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذين استكبروا، وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہنے لگے، انا بالذي آمنتم به كافرون، بے شک تم جس پر ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ فعقروا الناقة، تو انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ وعتوا عن امر ربهم، اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہو گئے۔ وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين، اور انہوں نے کہا اے صالح ہم پر تو وہ لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے۔ فاخذتهم الرجفہ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ فاصبحوا في دارهم جاثمين، تو وہ اس حال میں انہوں نے صبح کی کہ اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے۔ فتولى عنهم، تو وہ ان سے واپس لوٹا۔ وقالا، اور اس نے کہا، یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي، بلا شبہ اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ ونصحت لكم، اور میں نے تمہیں نصیحت کی، تمہاری خیر خواہی کی۔ ولكن لا تحبون الناصحين، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ ولوطا اذ قال لقومه، اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين، کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، اور اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک بننے والے ہیں۔ فانجیناه واهله الا امراته كانت من الغابرين، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ یہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی یہ بھی کافروں کے ساتھ کی تھی۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی ایک زبردست بارش۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھ کافروں کا کیسا انجام ہوا۔